الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلاة دیجئے محمد علی محمد جانے محترم آپ سے درخواست کروں گا ہمارے ایک بزرگ عبد الحی درانی صاحب بیمار ہیں ہمارے ایک دوست سلمان مشتبہ عارض قلب میں مبتلا ہوئے انجیو پلاسٹی ہوئی ان کی اور اپنے بھی تمام وہ مومنین مومنات جو مریض ہیں یا اس مجمع میں یا اس مجمع کے باہر ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے سلوات بھی دیجیے محمد عالم اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے اسے کہا نہیں بلکہ اس پر ثابت قدم بھی رہے اس کی خاطر قیام بھی کیا یہی لوگ وہ ہیں گے جن پر نہ کوئی خوف ہے یعنی نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ محزون ہوتے یعنی اللہ کو اپنا رب کہنا آسان ہے اس پہ ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے یعنی دیکھیے یوں تھوڑی سی تشریح پہلے تمہیدن کروں آپ کے سامنے کہ عقیدے کو ماننا اور بات ہے عقیدے پر ثابت قدم رہنا یہ مشکل بات ہے سمجھ گیا ابھی تمہیدی جملے ادا کر کے پھر انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے دیکھیے پہلے اس بات کو چھوٹی سی بات ہے اس کو سمجھ لیجیے ایک بات ہے ماننا ایک بار ہے اس پر ثابت قدم رہنا استقامت یعنی یوں کہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حق کو پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے لیکن حق کی خاطر قیام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے نا گھر میں بیٹھ جائیں گے ڈر جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے مگر جانتے تو ہیں نا کہ حق یہ ہے تو اب یہ حق کو ماننا اور ہے حق کی خاطر قیام کرنا ثابت قدم رہنا استقامت کرنا یہ دوسری بات ہے تو یہاں قرآن مجید میں بارہا یہی بات مختلف انداز میں بیان کی گئی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط کس سے کہا جا رہا ہے کافروں سے تو نہیں کہا جا رہا مشرکین سے تو نہیں کہا جا رہا حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی نہیں کہا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو اے ایمان لانے والوں کونوا قوامین قیام کرو کھڑے ہو جاؤ لیکن یہ قیام کی بات آگی میں نے کہا تھا کہ ایک آیت نہیں بہت ساری آیات ہمیشہ ایک لفظ یا ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنتا یا نظریہ قائم نہیں ہوتا جب تک اس کی درایت کے لیے اور دیگر آیات اور روایات ہمارے پاس موجود نہ ہوں تو کبھی بھی ایک لفظ پکڑ کے عقیدہ نہیں بنائے جاتے نہ ایک آیت کے ذیل میں عقیدے کو ترتیب دیا جاتا ہے بلکہ ہم قیام کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 200 سے زیادہ آیات اللہ کی راہ میں قیام کرنے کی ہیں ثابت کرنے کی ہیں ثابت قدم رہنے کی ہیں یہ کیا ہے 200 سے زیادہ آیات تب معلوم ہوا کہ ہاں جس حکم کے بارے میں 200 سے زیادہ آیات ہوں تو یقیناً اس حکم کی حیثیت ہے اس حکم کی اہمیت ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اے مومنوں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قیام کرو شہداء بالقسط اور جب گواہی دو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ڈنڈی مت مارو سچ بات کہنے میں کبھی ڈنڈی نہیں مارو چاہے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے چاہے اپنے بہن بھائیوں کے خلاف چاہے اپنے قوم قبیلے کے خلاف شہداء بالقسط جب بھی گواہی دینا عدالت کے ساتھ دینا عدل کے ساتھ دینا یعنی سچ بولنے سے کبھی بھی ڈرنا نہیں گواہی سچی دینی تو یہ اور اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں جہاں قوامین شہداء بالقسط وہ پہلے آ گیا للہ بعد میں لیکن اللہ کے لیے ہر جگہ ہے کہ جب قیام کرنا اللہ کے لیے کرنا اپنے نفس کے لیے نہ کرنا اب کیونکہ میرا مجمع آ گیا تو دو چھوٹی چھوٹی مختصر بھی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. کل مجھے ایک موعظہ حسنہ ملا ہے 3-4 صفحے کا, اس میں مجھے نصیحت کی گئی ہے تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو میرے بھائی میں اتنا قابل نہیں ہوں جتنے آپ ہیں. جتنی نصیحتیں آپ نے مجھے کی ہیں آپ پر واجب ہے کہ اب آپ ممبر سنبھالیے. آپ پر واجب ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے گھر سے نکل آئیے. اور مجھے دوسرا افسوس یہ ہے کہ آپ نے تمام وہ مسائل لکھے جن پہ میں اکیلا بولتا ہوں کراچی میں. بھائی یہ تو آپ ان کو جا کے دیجئے جو بات نہیں کرتے. میں نے تو پورے پورے اشرے, ابھی جو پہلا اشرہ پڑھا ہے باب العلم, وہ اصلاح معاشرہ پڑھا ہے, موضوع تربیت ہے, اور اس سے پچھلے سال بھی یہی پڑھا ہے. اب یہاں ایک موضوع ہے, اس موضوع پہ پڑھوں گا یا ادھر ادھر کے پڑھوں گا, اور پھر اس میں بھی اصلاح معاشرہ ہی میرا خیال ہے موضوع رہتا ہے. کون سے ٹاپک ہے جس پہ نہیں چھیڑتا, لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے. تو یقیناً میں بڑا جاہل ہوں, میں جانتا ہوں کہ آپ بہت قابل ہیں. تو آپ کی قابلیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھیے, اور جو کام میں نہیں کر پا رہا مجھے اعتراف ہے اپنی جہالت کا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے میں نہیں کر پا رہا. تو آپ آئیے میدان میں اور کام کیجئے, ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے, بے فکر رہیے آپ. اس میں گانے بجانے ڈھول ڈپٹکے 13 رجب, حالانکہ اگر آپ کے کان کھلے ہوئے ہوتے تو اسی رجیا میں جب یہ ڈھول ڈپٹکا ہو رہا تھا اسی وقت میں یہاں پر بیٹھا اس کے خلاف بات کر رہا تھا. تو بجائے آپ مجھے اپریشیٹ نہیں کر سکتے اگر, تو حوصلہ شکنی تو نہ کیجیے کم سے کم, کہ میرے سوا رجیا میں کوئی بولے نہیں تھا اس مسئلے میں. نان چھولی میں جب ہو رہا ہوتا میں تو جب بولتا ہوں بھائی. تو لہٰذا ذرا سا نصیحتوں میں انداز اپنا درست کر لیا کیجیے کہ کیسے نصیحت کس کو کی جائے, ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسرا حل یہی ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی زندگی کو چھوڑیے دنیاوی اور آ جائیے اللہ کی خاطر قیام کیجئے, گھر سے نکلیے, پوری قوم کا سامنا کیجئے اس کے اعتراضات کا, اس کے مزاج کا, اور پھر کام کیجئے اللہ کی راہ میں. ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں, کیونکہ آپ اتنا سمجھتے ہیں جتنا میں نہیں سمجھتا, مجھے اعتراف ہے. تو جو زیادہ سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے, کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی مجھ سے زیادہ ہے. تو آئندہ یہ لمبے لمبے نصیحت نامے لکھنے سے پہلے تھوڑی سی معلومات کر لیا کیجیے لوگوں سے کہ میں ان مسائل پہ بات کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. گھر بیٹھ کے یہ ساری تنقیدیں کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے, میدان عمل میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ سارے کام کرنا اس کے لیے جگر چاہیے. سلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. اور دوسرے میرا لہجہ تلخ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, میں بھی بڑے تلخ تلخ خط پڑھا کرتا ہوں, تو میں بھی آپ ہی جیسا ہوں, کوئی معصوم تو ہوں نہیں, تو برا ماننے کی ضرورت نہیں. جیسا آپ نے خط لکھا تھا میں نے ویسا جواب آپ کو پہنچا دیا, اور بڑے سلیقے سے پہنچایا, اے کاش کے دل میں اتر جائے. اب کس کا یہ تو مجھے معلوم نہیں, کیونکہ ایسے خط عموماً گمنام ہوتے ہیں, اس میں کوئی نام تو ہے ہی نہیں, مگر خط 3-4 صفحے کا ہے. خیر یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات, کل جب میں یہاں سے جا رہا تھا ایک برادر نے روک کے مجھ سے کہا کہ آپ یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں جو آپ استعمال کرتے ہیں, اگر رائے کے لیے کہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں, کیونکہ ہم زحمت نہیں کرتے بلکہ عبادت کر رہے ہیں. اچھا مجھے نئی بات معلوم ہوئی کہ آپ عبادت کر رہے ہیں, ورنہ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں. 49 سال میری عمر ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ عزاداری عبادت ہے. کل آپ نے بتا دیا, آپ کا بڑا شکریہ کہ یہ عبادت ہے. ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے 50 سال سے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی نہیں بتایا, آپ کو بھی نہیں بتایا ہوگا شاید کہ یہ عبادت ہے. تو یہ نصیحت میرے جوان نے مجھے کی, بہت شکریہ, آج سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عبادت ہے. اور جواب سن لیجیے کہ انسان کو پہلے وضاحت طلب کرنی چاہیے. ممبر کے کچھ تقاضے ہیں, ممبر سے گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ممبر سے گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے جو آستینے چڑھا کے کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں ممبر پہ, ان سے تو آپ آدھا آدھا گھنٹہ نعرے لگا رہے ہوتے گھروں کے لیے مجلس میں. ان سے آپ نہیں کہتے کہ ممبر پہ کیا بات کرنی چاہیے جو حلالی حرامی کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں بک رہے ہوتے ہیں ممبر سے, ممبر کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں تقدس کی, اس پر تو آپ کچھ نہیں بات کرتے, کوئی اعتراض نہیں کرتے. اب سن لیجیے کہ کیوں زحمت کا لفظ میں نہیں بلکہ تمام بزرگ علماء اسلاف عالم کیوں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. انکن صاحب قبلہ ہوں یا قبل صاحب قبلہ ہوں یا ناصر ملت ہوں, سب عزاداروں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشی عزا ہے, اس میں گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہیں. میں بھی عبادت کر رہا ہوں, آپ بھی عبادت کر رہے ہیں, لیکن عزاداروں کا محترم مقام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ادب سے گفتگو کی جائے. اگر آپ کو کسی نے عزاداروں کا یہ مقام نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے عزاداروں سے احترام سے بات کی جاتی ہے. یہ تو مجھے بھی بتایا بھائی, میرے ماں باپ نے بھی بتایا, آپ نے کوئی نئی بات مجھے نہیں بتا دی کہ عبادت ہے. آپ نے اپنی قابلیت کا اظہار کر دیا چلتے چلتے کہ چلو میں نے مولوی کو ٹوک دیا اور 10 آدمیوں کو بتایا میں نے آج ایسی تیسی کر دی مولانا کی, راستے میں پکڑ کے میں نے ٹوک دیا. آپ نے اپنی جہالت کا اظہار کیا. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ادب آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی فرشی ادا پہ بیٹھے ہیں ان کو سیدہ نے ایک مقام دیا ہے, یہ حسین کے عزادار ہیں, لہٰذا ان سے جب گفتگو کی جائے تو ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ادب اور احترام سے گفتگو کی جائے. اسی ادب و احترام کے تقاضے کا یہ لفظ متقاضی ہوتا ہے جس کو تمام بزرگ علماء استعمال کرتے ہیں. یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو زحمت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بتائیے مجھے آپ کہ جب خشک بیان ہو جائے تو لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو عبادت چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتے ہو جی؟ کہ مزہ نہیں آ رہا, نعرے نہیں لگ رہے, اب کہاں گئی عبادت؟ مجلس میں بیٹھ کے سو گئے, کہاں چلی گئی عبادت؟ یہ ڈرامے بازی نہ کیا کریں. میرے ساتھ میں یہی پیدا ہوا بھائی کراچی میں, کسی اور ملک سے نہیں آیا, سب کے مزاجوں کو جانتا ہوں, کون کتنی عبادت کرتا ہے مجھے سب پتا ہے. سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. ابھی ذرا سا خشک بیان ہو جائے اٹھ کے گئے, یا پتہ نہیں کیا سلا رہے ہیں, پڑی نہیں رہے, کیوں عبادت کرنی بھائی؟ بیٹھے رہیے, سوچے رہیے, ایک گھنٹے سے اوپر نکل جائے تو بڑھیا, سوا گھنٹہ ہو گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, کہاں گئی عبادت؟ تو یہ ساری باتوں کو رہنے دیجیے. ادب آداب کا تقاضے ہوتے ہیں ممبر کے, اگر کسی نے نہیں سیکھے تو ہم نے سیکھے اپنے بزرگوں سے, ہمیں معلوم ہے کہ عزاداروں سے کیسے بات کرنی چاہیے, ان کا مقام کیا ہے اور ممبر کے آداب کا کیا تقاضے ہیں. یہ سیکھ لے آدمی تو پہلے کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا. بزرگ یہی لفظ سنتے آ رہے ہیں 70 سال سے, یہی لفظ سن رہے ہیں, نہیں سن رہے ہیں. وہاں عالی یہ کہتا ہے بس اب آپ کی رحمت کا مقام کیوں؟ اس لیے کہ میرے ایک گھنٹے میں عبادت اپنی جگہ, نہ معلوم سو رہا ہے کوئی, جاگ رہا ہے کوئی, تھک گیا ہے کوئی, لیٹے جا رہا ہے, پیر دراز کر کے سو جاتے ہیں لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں, ان کا تو پتہ بھی نہیں لگتا, قریب والے تو مجھے نظر بھی آ جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. تو ذرا یہ اس مزاج کے خلاف بھی مجھے لڑنا پڑتا ہے, کیونکہ پوری قوم کا مزاج ہو گیا ہے. جہاں بیٹھے ہی اپنی قابلیت کا اظہار ضرور کرنا ہے, شوشے ضرور چھوڑنے چھوٹے چھوٹے, اور پھر اس میں اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھنے میں بڑا جاہل آدمی ہوں, ہر بات کا جواب اسی انداز میں دیتا ہوں, اور مجھ سے کوئی توقع نہ کیجیے گا. سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. آئیے اب آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف, کہ جناب کیا دنیا کو نہیں معلوم یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اسباب کربلا پہ, واقعہ کربلا پہ گفتگو کر رہے ہیں نا, کم ہی بھی نقطہ پہلے, پھر جہاں حلال حرام کے بات چھوڑی تھی وہیں بھی لے کے چلیں گے, بیعت کے سوال کے بات چھوڑی تھی, ابھی یاد ہے ہم نے نام لیے تھے آپ کے, صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بیعت وہ جو ولی عہدی کا جو مسئلہ تھا, وہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا کہ کس طرح اس کی ولی عہدی کا ڈرامہ کیا گیا, اسی بات کو لے کر چلیں گے. لیکن پہلے تمہیدی جملے, کیا دنیا کو نہیں معلوم کہ حق کدھر ہے, سچ کدھر ہے؟ نہیں معلوم, معلوم ہے. کیا مکے کے لوگ, مدینے کے لوگ, بصرے کے لوگ, شام کے لوگ نہیں جانتے کہ حسین فرزند بہرا ہے, حسین فرزند بوترار ہے, حسین فرزند رسول ہے؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ سچے ہیں, امام ہیں, جوادان جنت کے سردار ہیں, یہ ساری حدیثیں لوگوں کی زبان پر ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول حسین رسول سے ہیں اور رسول حسین سے, یہ بھی جانتے ہیں, پورا معاشرہ جانتا ہے. سوال یہ کہ ساتھ کیوں نہیں دیا, سوال یہ ہے کہ ساتھ کیوں نہیں دیا, سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بعد میں پشیمان بھی ہوئے, روئے بھی, روکنے کی کوشش بھی کی سب نے کہ نہ جائیے نہ جائیے, لیکن ساتھ نہیں دیا, سچ کو جانتے ہوئے بھی ساتھ نہیں دیا. اچھا آئیے اب سمجھاتے ہیں آپ کو, آج کے ماحول میں سمجھاتے ہیں. کیا آج لوگ نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ جیسے اس زمانے کی تاغوتی طاقت تھی, وہ امیر شام کی صورت میں ہو یا اس کے لعنتی بیٹے کی صورت میں ہو, مگر لوگ پہچانتے تو ہے نا کہ کیا کریکٹر ہے, کیا کردار ہے, جھوٹ ہے فریب ہے، دغا ہے، یہ سب کچھ ہے. اسی طرح آج کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ اور آگے لے کے جاتا ہوں ایک قدم آپ کو، یہ بتائیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہے اور آپ کا ظہور نہ معلوم، اللہ جانتا ہے، کوئی تاریخ معین نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. آپ کیوں آئیں گے؟ اب ایک قدر مشترک بتانا چاہتا ہوں آپ کو ساری انسانیت کی. آپ کے دو اہداف جو مشخص ہیں، جس میں پوری انسانیت کا اتفاق ہے، پوری انسانیت کہہ رہا ہوں میں، صلوات دی فرما دیجیے گا. دو اہداف، دو مقصد، دو ٹارگٹ مشخص ہیں. ایک، زمین پر الہی نظام کا قیام، نظام رب اللہ کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرے گا، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہندو، عیسائی، یہودی، جس کا بھی کوئی مذہب ہے، اپنے مذہب کے حساب سے وہ جس کا بھی انتظار کر رہا ہے، اس کا پہلا ہدف کیا ہے؟ زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا. تو نام بدل دیے بھگوان کے لیے، گاہ کے لیے کوئی غرض نہیں، لیکن زمین پر اللہ کے نظام کو، قدرت کے نظام کو نافذ کرے گا آنے والا، اس کا نام کچھ بھی ہو، ہمیں نام سے کوئی بحث نہیں. یہ تمام جتنے مذاہب رکھنے والے ہیں، یہ پہلا ہدف. دوسرا ہدف اس کا کیا ہے؟ کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، پر کر دے گا. شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو ایک کا انتظار تو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جو فرقے ہیں وہ بھی، اب اس میں چاہے مسلمانوں کے فرقے ہوں، ہمارے آغا خانی بھائی ہوں یا بوہری بھائی ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب انتظار کر رہے ہیں نا. ایک کا ضروری کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اسی کا، لیکن کر رہے ہیں. ایک نہ ایک نام ہے ہر مذہب میں جو آئے گا. دو کام مشخص ہیں اس کے. ایک کیا کام ہے؟ زمین پہ نظام الہی کو، اللہ کے نظام کو قائم کر دے گا. یہ ازرو الگ دین کلے بلو کرے ہی کافر، اللہ کے دین کا ظاہر ہو، اللہ کا دین ظاہر ہو جائے گا، چاہے کفار کو یہ بات ناگوار گزرے، وہ قائم کرے گا. دوسرا، عدل و انصاف سے پر کر دے گا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو پر کر دے گا. اب ایک طبقہ بچ گیا، یہ تو ان کی بات میں کر رہا ہوں، 75% جو کوئی نہ کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب سے، پیدا ہوا نہیں ہوا اس بحث میں ہم گئے نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں مقصد پر. یہ مقصد مشترک ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں آنے والے کا مقصد بالکل مشخص. پوری طرح دیکھیے، میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ، بہت ہی حسین نتیجہ اور کارآمد نتیجہ آپ کے لیے نکلے گا اس گفتگو کا. یہ طے ہے نا، سب کو معلوم کہ یہ دو اہداف ہو سکتا. اب رہ گیا ایک طبقہ، اور وہ ہے، اس کو اتھیسٹ کہہ لیجیے، ملحد کہہ لیجیے، لا دین کہہ لیجیے، بے دین کہہ لیجیے. اچھا، اس میں اتفاق کہہ لیجیے یا انسانی فطرت کا تقاضا کہہ لیجیے کہ اس چیز پہ وہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس نظام کے تحت ساری انسانیت آرام سے جی سکے. اب اس نظام کو کمیونزم کا نام دیں، سوشلزم کا نام دیں، جو بھی نہیں، اب کوئی نیا نام دے دیں، بھیجیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میں وہ بھی اللہ کا نظام نہیں کہتے، مگر ایک نظام کہتے ہیں کہ جس نظام کے تحت عدل و انصاف قائم ہو جائے، ہر انسان کو اس کا حق ملے. تو اب مجھے بتائیے، جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ پوری انسانیت کا ایک چیز پر تو اتفاق ہے نا، پوری انسانیت، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا مذہب سے تعلق نہ رکھتی ہو، مگر اس چیز سے پوری انسانیت کا اتفاق ہے کہ ایک نظام ایسا ہونا چاہیے اور عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے. ایک الہی نظام جس میں انسان اپنے مفادات کا نہیں، بندوں کے مفادات کا خیال کریں، اور دوسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ عدل و انصاف. اب آئیے آپ اپنی طرف آ جائیے، انتظار کر رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہ کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہ ابھی تیاری نہیں. یہ بتائیے کہ آپ اس اصول سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ آئے گا، اللہ کا نظام قائم کرے گا، اللہ کے دین کو نافذ کرے گا، کسی کو انکار تو نہیں، عدل و انصاف بھی قائم کرے گا، کسی کو انکار تو نہیں، کسی کو بھی انکار نہیں، کوئی صاحب فہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. سوال یہ ہے کہ وہ تشریف نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے؟ ابھی تیاری نہیں ہے لوگوں کی. تیاری سے کیا مراد ہے؟ یہ مسئلہ حل تو وہ مسئلہ بھی حل. کربلا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کربلا سمجھ میں آ گئی، آگے کا راستہ بھی صاف، پورا راستہ نظر آ جائے گا آگے تک آپ کو. بھائی بات یہ ہے کہ آج بھی اور اس وقت بھی یہ تو سب کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ہمارا ولی ہے، امام ہے، علی پیشوا ہے، حسین بھی امام ہے، جوانان جنت کے سردار بھی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ حق کو مانتے تو ہیں، حق کے لیے قیام کرنے کی ہمت نہیں ہے. بس امام کے ظہور میں رکاوٹ کیا ہے؟ کہ مانتے سب ہیں، لیکن کیا اتنی تیاری ہے کہ نوکری چھوڑ دو، بال بچے چھوڑ دو اور قیام کی تیاری کرو؟ نہیں. اپنے دلوں سے پوچھئے کیا قیام کے لیے تیار ہے؟ قیام کے لیے تیاری نہیں ہے. یعنی اللہ کو تو مان رہے ہیں، استقامت نہیں ہے. لہذا اسی انسانی فطرت کو لے جائیے 1400 سال پیچھے. ایمان کیوں تشریف نہیں لا رہے؟ اس لیے نہیں لا رہے کہ تیاری نہیں ہے. ایمان تشریف لائیں گے بھی تو کیا موجودے سے سارے کام کریں گے؟ اکیلے بیٹھ جائیں گے مکے میں، اشاروں سے دشمنوں کے لشکروں کو ختم کر دیں گے؟ تو سوال یہ کہ اللہ نے پھر غیبت میں بھیجا کیوں؟ یہ تو بالکل عقلی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، کوئی غیر منطقی یا غیر معقول بات نہیں کر رہا آپ سے، بالکل سیدھی سیدھی سی بات. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایسا ہے تو جب سب کام انہیں خود کرنا ہے، آپ کو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر پردہ غیبت میں بھیجا ہی کیوں پروردگار نے؟ کیا اس وقت وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے؟ سوچیے، نہیں کر سکتے. ابھی آ کے یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ جو غیبت کے 1150 سال ہو گئے، ان کے 1150 صدیوں میں نہیں کر سکتے تھے؟ تو مجھے بتائیے کس نبی نے ایسے کام کیا، کس رسول نے ایسے کام کیا، کس امام نے ایسے کام کیا؟ نہیں. جب تک حجت تمام نہ ہو، جب تک لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، نہ نبی قیام کرے گا، نہ رسول قیام کرے گا، نہ امام قیام کرے گا. سلحا دیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوئی؟ بلند آواز سے سلحا دیجیے ایک بار. بات واضح ہو گئی؟ ورنہ غیبت میں رہنے کا جواز کیا ہے؟ معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ خاتم مدن بتائیے. جب سب کام اسے خود کرنے نہیں کرنے نا، خود کام جب تک لوگ تیار نہ ہو جائے، یعنی قیام کرنے والوں کی جماعت، قیام کرنے والوں کی جماعت، یعنی حق کو مانتے تو ہیں، قیام کرنے کی ہمت نہیں ہے. تاغوت کو پہچانتے ہیں، شیطان کو پہچانتے ہیں، اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے. برا بھلا کہتے ہیں ظالم کو، لڑنے کی ہمت نہیں. بس چلے جائیے اس وقت میں، اس زمانے میں، کہ لوگ جانتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن ہمت نہیں ہے وقت کی اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کی. اب پیچھے لے کے جا رہا ہوں آپ کو، کل میں نے 50 سے 60 ہجری کے درمیان بتایا آپ کو کہ کس طرح اس نے ولی اہلی کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، تیار کیا، اور کس طرح کی یہ ڈرامے تیار کیے گئے. ان میں زہا کے فہری اور مسلم بن اکبر جیسے لوگ پیش پیش، مغیرہ ابن شعبہ، موسیٰ ابن مغیرہ اور یہ تمام افراد پیش پیش، اب یہ پورے مسلم معاشرے میں پھیل گئے کہ ولی عہد یہ ہے. لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے، لیکن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے بال بچے اپنی نوکری جتنے ہمارے گھر صبح شام یہ بند ہوگا تو بچوں کا کیا ہوگا ہے نا, بریلی میں جانا ہے پیچھے پیچھے رہو یا تو جاؤ نہیں, بس حمایت کر دی بہت ہے, خطرہ ہے پیچھے رہو آگے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, اور اگر ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا نوکری کا کیا ہوگا. میں فطری بات کر رہا ہوں, کوئی خدا نہ کرے بیٹا تنقید اعتراض نہیں کر رہا, میں انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا ایسا کہ حق کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن حق کی خاطر لڑنے کی ہمت نہیں, حق کی خاطر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کی خاطر قیام کرے, حق کی خاطر باہر آئے, ظالموں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے. بس اس وقت بھی کیا ہوا, اب آئیے, کل میں نے 50 سے 60 ہجری کے درمیان بتایا کہ اس 10 سال میں امیر شام نے ولی عہدی کے لیے زمین ہموار کی, پروپیگنڈے کا بازار گرم ہو گیا. یہ جیسے آپ صبح شام اپنے بچے ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے, ایک بار بگڑ جائیں, حکمرانوں کے بارے میں ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ اب ٹھیک ہو گیا ہوگا, جس کے جبڑوں کو اتنا خون لگ چکا ہو وہ بولا ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہوگا. نہیں, ابھی تو بات آگے چلے گی, ابھی اور سنیے ہوا کیا. اب 40 سے 50 ہجری کے درمیان کیا ہوا, مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت, یا علی آپ کی شہادت اور شہزادہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑا سلام دے دیا. آپ دونوں کی شہادتوں کے درمیان کیا ہوا, ہم آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں نا آپ کو, پہلا مرحلہ پہلی کڑی, کل ہم نے دوسری کڑی, 50 سے 60 ہجری کے درمیان جو سازش ولی عہدی کے لیے خطبہ کو خریدا گیا, مولویوں کو خریدا گیا, ولایتیں دی گئی, درہم و دینار کے منہ کھول دیے گئے. اچھا آج, اب 40-50 ہجری کے درمیان کیا ہوا وہ بتانا چاہ رہے ہیں. آج میں بار بار, اور مجھ جیسے اور دیوانی ہیں, بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب کروڑوں ڈالر پھینکا جا رہا ہے مارکیٹ میں, کروڑوں ڈالر مسلمانوں کو بھی لڑانے کے لیے اور مومنین کو بھی لڑانے کے لیے, دونوں کاموں پر. سوال یہ کہ سامراج یہ کام کیوں کر رہا ہے, اس کے پاس تو سلطنت ہے نا, اس کے پاس حکومت ہے, سامراج ہے, وہ یہ کام کر کیوں رہا ہے, مجھے کیا مل رہا ہے. خامخا جی آپ باتیں کرتے ہیں, وہ کیوں کروڑوں ڈالر اپنا پھینکے گا, کوئی کیوں اپنا پیسہ خرچ کرے گا, یہ سمجھ میں آ جائے گا. کربلا کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آئیے آ جائیے 40 سے 50 ہجری کے درمیان کیا ہوا. یہ جو فتوحات کی داستان ہے, اسلامی فتوحات, اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جو جہاد کی داستانیں ہیں, جس جہاد پہ آج تک تو اڑے رہے مرغے کی ایک ٹانگ کی طرح, یہ ہے کیا, یہ کہاں سے شروع ہوا, کیا رسول نے ایسا جہاد کیا تھا, اس طرح کا جہاد تھا رسول کی زندگی میں, کوئی نہیں, ساری جنگیں دفاعی اور جہاں حملہ کیا وہاں ہوڑے ہی نہیں, ماں کسی کو لوٹا نہیں, کسی کا مال نہیں لوٹا, کسی کی دکان نہیں جلائی, کسی کا گھر نہیں لوٹا, کیونکہ کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے, ایشور خوشائی پیش نظر نہیں ہے, اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. امیر شام کے دور تک کیا صورتحال ہوئی, وہ تو لوگوں کو خریدنے بیچنے کے لیے مال, بیت المال ہاتھ میں آ جائے نا, بیت المال جس کے ہاتھ میں آ جائے تو کس طرح سے لٹایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں, کہ غریب آدمی کو جب کچھ نہیں ملے گا وہ تو بےچارہ چوری کر کے بھی کھا لے گا, موبائل چھین کے کھا لے گا, ایک دوسرے کو مار کاٹ کے کھا لیں گے, یہی کریں گے نا, ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں گے. وہ بےچارہ شریف آدمی کیا کرے, بڑا آدمی, وہ تو یہ نہیں کر سکتا, حکمران تو یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا موبائل چھین لیں, کسی کو ٹی ٹی دکھا کے لوٹ لیں, دکاندار کو ادا چل کے لوگ لوٹ لیں, وہ کیا کریں بےچارے. یہ آپ اور ہم تو کر لیں گے بھائی, جب بھوٹے مریں گے لوٹ لو بھائی, برا کام کر لیں گے, چھین لو مار دو, اس میں قتل وتل بھی ہو جاتے ہیں, چوری کر لی ڈاکہ ڈال دیا, بہادر ہے تو ڈاکہ ڈال دیا نہیں ڈرتا ہے, اور بزدل ہے تو رات کی تاریخی میں چوری کر لے گا, چھین کے بھاگ جائے گا, یہ سب کرے گا. اب تو بڑے لوگ تو یہ نہیں کر سکتے بےچارے, وہ تو شریف ہوتے ہیں,
وہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیت المال پہ ہی قبضہ کر لیتے ہیں. جب بیت المال قبضے میں آ گیا تو اب اپنی مرضی سے استعمال کرو. اب بیت المال مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خریدنے اور بیچنے کا کاروبار 10 سال تک چلایا امیر شام نے. اب جب بیت المال بے دردی سے لٹایا جا رہا ہے تو مزید ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ لہذا اس نام نہاد جہاد اور فتوحات کا ڈرامہ تیار ہوا کہ جتنی آس پاس کی سلطنتیں ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے، ان کو لوٹ کے لایا جائے اور کروڑوں لاکھوں درہم و دینار کے حساب سے لوگوں میں رشوتیں بانٹی جائیں. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو کروڑوں ڈالر پھینک رہا ہے تو کیوں؟ تاکہ کھربوں ڈالر آپ کے لوٹ کے لے جائے. یہ جو زمین خریدے اور بیچے جا رہے ہیں جن کا دین کچا ہوتا ہے بک جاتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ تو گرین کارڈ کے چکر میں پردہ چھوڑ دیتے ہیں معذرت کے ساتھ. خدا نہ کرے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اپنی روزی کے لیے، ترقی کے لیے ہجرت کرنا اسلام نے منع نہیں کیا، امریکہ جانے میں بھی منع نہیں کیا. کہیں بھی جاؤ اپنی روزی کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کوئی دین کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے چاہے ہمیں اپنے مذہب کا تماشا کرنا پڑے، کورس لیٹ جا کے بچیوں کے سر سے مکنے اتارنے پڑ جائیں کہ چلو تھوڑے دن کی تو بات ہے گرین کارڈ مل جائے. بس سامراج ایسے ہی کمزور دین والوں کو تلاش کرتا ہے، پھر ان کی تربیت کرتا ہے، پھر انہیں وہاں فیسیلیٹ کیا جاتا ہے، انہیں نوکری، انہیں تعلیم، اور پھر اس کے بعد مختلف ناموں کے ساتھ کوئی ان کا عزیز ترین ہوتا ہے، کوئی ان کا عزیز و معین ہوتا ہے، ناموں پہ نہ جائیے گا. پھر انہیں تیار کر کے آپ کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیوں؟ آپ یہ سمجھیں گے اپنا ہے، شکل سے بھی پاکستانی ہے، نام بھی پاکستانی ہے، لیکن آئے گا ان کے لیے، ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا، واپس چلا جائے گا. چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ تو دیکھا آپ نے سامراج کمزور دین جہاں بھی ہوا ان کو خرید لیتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے، ان کو نیشنلٹی چاہیے، نوکری چاہیے، یہی پہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے. وہ تمام سہولتیں جو وہاں کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو مل رہی ہیں، لہذا سامراج ان کمزور دین کے لوگوں کو خرید لیتا ہے، خرید لیتا ہے. اس کے مفاد کے لیے کام کرتے، اس کے لیے پروپیگنڈا. جو وہاں سے ہدایات آئیں گی ان تمام ہدایات پہ عمل کریں گے، اور جہاں ان کو چوٹ پہنچے گی یہ خاموش رہیں گے. آسمہ جہانگیر کی طرح وہ نام نکل گیا میرے منہ سے، حالانکہ میں اکثر نام لیتا نہیں ہوں. حقوق انسانی کی کتنی بڑی چیمپئن، چودھری افتخار کے لیے مری جا رہی ہے، مختارہ بیوی کو بخار چڑھ جائے تو امریکہ جاتی ہے علاج کرانے اس کا. کیسے یہ نا مختارہ مائی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. وقت تک اس کو بیمار پڑ جائے تو انگلینڈ جائے گی اور یہ لے کے جائیں گی تاکہ وہاں سے پاؤنڈ اور ڈالر این جی او نہیں این جی اوز جو انہیں بنائی ہیں تو رشوتیں کیسے دی جائیں؟ یہ تو کیسے نہیں دیا جا سکتا کہ 2 لاکھ ڈالر لو ہمارے لیے کام کرو، یہ دی جائیں گی این جی اوز کے رابطے. حقوق انسانی، لیکن بھید کب کھلتا ہے؟ جب وہی سامراج فلسطینیوں کا قتل عام کرے تو خاموش بیٹھی ہے کہ نہیں؟ جی بمبئی پہنچ گئی، انڈیا پہنچ گئی، انگلینڈ پہنچ گئی، سب جگہ پہنچ گئی اور پہنچ گئے بہت ساری، ایک کا تو نام لیا میں نے. لیکن اب کیوں خاموش؟ اب کس لیے چپ؟ کیونکہ مال تو وہیں سے آ رہا ہے. اگر ان کے خلاف بول دیے تو سب بند نہیں بلکہ حساب بھی مانگیے، لاؤ اتنے کروڑ ڈالر دیے حساب دو. اب حساب کہاں سے دیں گے؟ ایسے پھنساتے ہیں نا وہ، 7 ارب ڈالر کا حساب دو، ان کا اچھا بابا جا رہا ہوں، حساب نہیں مانگو جا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سلوات بھیج دیجیے. خدا کی قسم، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کربلا کی اسٹڈی نہ ہوتی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. آج ہمیں یہ کربلا سمجھا رہی ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے. آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، تو حقوق انسانی کا پردہ ساتھ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پیسہ تو یورپ امریکہ سے لے کر آتے ہیں. لہذا فلسطین کے مسئلے میں چوپ، تارا سنار میں سینکڑوں مومنین شہید کر دی جائیں چوپ، انسانی حقوق خاموش، بی آئی خان میں انسانی حقوق خاموش. ہم جو ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں, بھائی آپ تو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, آپ تو مسلمان ہندو کی بھی بات نہیں کر رہے. ہم جو ہے خوب حال ہے خاموش, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان کو پالا جاتا ہے, پروان چڑھایا جاتا ہے تاکہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے, اور معاشرے کو ترغیب دو گھر سے بھاگنے والے بچے بچیوں کو ہیروئن بناؤ, میڈیا میں پیش کرو ہیرو ہیروئن بنا کے. ہم بیٹھے ہیں بھاگ کے آ جاؤ, یا اخبار کے دفتر آ جاؤ, یا کسی این جی او کے پاس چلے جاؤ, یا میڈیا کے پاس چلے جاؤ تاکہ حوصلہ افزائی ہو. شرفا کے بچے بچیاں سمجھیں گے یہ کام بہت اچھا ہے گھر سے بھاگ جانا, اور میڈیا کو اس سے کوئی غرض نہیں, ان حقوق انسانی کی تنظیموں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان بھاگنے والی بچیوں کے باپ نے کس کنویں میں کود کے جان دی ہے, اس کی ماں نے کب زہر کھا کے اپنے آپ کو ختم کر لیا, اس کے بہن بھائی رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو تارے لگا کے کون سی تاریخ دنیا میں چلے گئے کہ کسی کو منہ نہ دکھا سکے. اس لیے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ یہ سامراجی میڈیا, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ معاشرے میں فساد برپا کرو, اخلاقی اقدار کو تباہ کر دو, ان کی نئی نسل کو بچے بچیوں کو تباہ کر دو, عیب اور گناہ ان کے لیے فخر کی چیزیں بن جائیں, ہیرو ہیروئن بن کے آئیں گھر سے بھاگے دیجیے, اپنے ماں باپ کی عزتوں کو داؤ پہ لگا کے بھاگے, چاہے ماں باپ زندہ ہی رہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو, بہن بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ چلو آج بھیجیے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو. یہ کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے تب کیسے ساتھ دیں گے لوگ؟ ہر ممبر سے 40 سے 50 ہجری تک ایک ہی بات ہو رہی ہے, ہر مولوی ایک بات کر رہا ہے. آخر پتھر پہ بھی قطرہ ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے سوراخ ہوتا ہے. تو پروپیگنڈے نے اتنا اثر کیا, اتنا اثر کیا, امام کی تقریریں تو کہیں نہیں جا رہی, امام کے خطابات تو کہیں نہیں جا رہے, اور اس 10 سال میں جو نہیں ہوا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک دین بچاتے ہیں ایک دین بیچتے ہیں. دین بیچنے والوں نے دین بیچ دیا, دین بچانے والوں نے کیا کیا؟ امیر شام کی, امیر شام کا جاہو حشم, امیر شام کی طاقت, امیر شام کی دولت ان کو خرید نہیں سکی, زندانوں میں سڑ گئے, مارے نہیں گئے سڑ گئے, جسم سڑ گئے, زیر زمین زندانوں میں زنجیروں میں ڈال کے علی کے چاہنے والوں کو ڈالا گیا, ان کے جسم سڑ گئے, گل گئے, مر گئے, شہید ہو گئے. ان لاشوں کو نکالا نہیں جاتا تھا, انہیں کے تعفن سے دوسرے مر جاتے تھے. ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ 4000 شیعوں کا یہ حال تھا, جن میں سے چند باقی بچے تھے بس, لیکن انہیں خرید سکا امیر شام, نہ اس کی طاقت اور تلوار انہیں جھکا سکی, نہ اس کا پیسہ انہیں خرید سکا. حضر ابن ابی جیسے لوگ, رشید حضری جیسے لوگ اپنی گردن گھیری ذبح ہو گئے, کوئی حمایت کرنے والا نہیں علی کے صحابیوں کی, قتل کیے جا رہے, لیکن انہوں نے دین بیچا یا دین بچایا؟ دین بچایا. تو اس 10 سال میں کیا ہوا کہ پیسے کے زور پہ لوگوں کے دین خریدے گئے, اور جو نہیں مانا اس کو تحقیر کر دو, قتل کر دو, ختم کر دو. چن چن کے علی کے صحابیوں کو اس 10 سال میں ختم کیا گیا, یعنی جناب سید الشہداء کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے. وہ جو حقیقی ناصر تھے ان کی تعداد ہی نہیں بچی. تو لوگوں نے دین بیچ دیا, جانتے تھے نا کہ حق کیا ہے, مگر ساتھ دیا نہیں دیا. مانتے تھے حسین کو کہ جوانہ نے جنت کے سردار ہے, مگر ساتھ دیا نہیں دیا, یا ڈر گئے بیٹھ گئے گھروں. اس تاریخ کو ذہن میں رکھو کہ ماننا الگ بات ہوتا ہے, اور حق کی خاطر قیام کرنا یہ کام ہے اصل. اللہ بیٹا پانی کرو تو مجھے بھی دیکھ لیا. جو 10 سال ہے جو توڑ کے ہم پیچھے جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. اب تسلسل تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ اب یہ 40 سے 50 ہجری کا کون سا دور ہے؟ مال پھینکو مال پھینکو. جب تک یہ مال نہیں جائے گا اتنی بڑی سلطنت کو بچایا کیسے جائے گا؟ لاکھوں پھینکو کروڑوں کماؤ. خرچ کیا کروڑ ڈالر. سب کی توجہ کدھر ہے؟ عراق میں اس طرف ہے کہ روز خودکش حملے لڑائی لڑائی. کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا کا سب سے قیمتی اور بہترین تیل عراق کا آخر جا کر ہو رہا ہے. پوری دنیا کو لگا دیا نا کہ ہم تو بدامن سے امن قائم کرنے آئے ہیں, لیکن تیل کہاں جا رہا ہے اور رائلٹی کہاں جا رہی ہے؟ پیسے کون لے رہا ہے؟ بیچ کون رہا ہے؟ خرید کون رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کتنا مل رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کیا نہیں مل رہا؟ کسی کی توجہ ہے؟ کسی کی توجہ نہیں. تو لاکھوں ڈالر پھینکے جا رہے ہیں. ایجنٹ خرید لیے گئے کہ نہیں خرید لیے گئے؟ حامد کرزئی جیسے اور نہ معلوم کتنے قسم کے ایجنٹ وہ کرزئی. آپ اپنی پاکستان کی بدنصیبی تو دیکھیے, تو کمبخت کرزئی دھمکی دیتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی افغانی گارڈ نہیں ہے, کوئی افغان اس کی حفاظت کرنے کو تیار نہیں. امریکی اور ہالینڈ اور برطانیہ کے گارڈ ہیں اس کے, وہ ہم کو دھمکی دینے لگا. یہ ہماری حکمرانوں کی بےغیرتی کی آخری حد ہے. تو کرزئی جیسا جس کو کہنا چاہیے پٹھو, اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بھی ہم سے سینا تان کے منشا کر کے بات کرتا ہے. کیوں؟ وہ جو میں نے پس منظر بتایا کہ لڑیں کیسے, جواب کیسے دیں, حلق تک بلکہ سر تک تو دبے ہوئے, کھا کھا کے ان کی فورم کہیں گے حساب دو. ابھی کچھ کیس عدالتوں میں باقی رکھے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے سامراجی کھیل, یہ ہے دجالی نظام, یہ ہے فری میسنز کے کارنامے. تو پورے دنیا کو آپ کو کس کی طرح ایسے جکڑ لیا ہے, کسی کو نکلنے نہیں دینا. لیکن بشید حجری اور حجر ابن عدی اور مولا کے دیوانے ہر زمانے میں ان سامراجی طاقتوں کی سازشوں کا پردہ چاک کرتے رہے ہیں. تو ایران محترم بات کچھ حد تک واضح ہوئی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا جو آج ہو رہا ہے. اگر کربلا میں حسین نے اس وقت کے سامراج کا پردہ چاک نہ کیا ہوتا, بچتا چلا آ رہا تھا سامراج, بچتا چلا آ رہا تھا. بدر میں بچا, احد میں بچا, خندق میں بچا, خیبر میں بچا, فتح مکہ کے وقت بھی چھپ گیا. کلمہ پڑھ کے بچا لیا اپنے آپ کو. حنین میں بچا, سقیفہ میں بھی بچ گیا. سازشیں ہوئی نا, ابھی وہاں تک پہنچیں گے بعد میں, ابھی نہیں, ابھی تو آج یہی تک رہنا. صفین میں بچا, جمل میں بچا, نہروان میں بچا, بچتا رہا. مدائن میں بھی بچ گیا. پردہ پڑا رہا, پردہ پڑا رہا. کسی کو نہیں معلوم کہ سامراج کی حقیقت کیا ہے. اس سامراجیت کا پرچہ کس نے جاگ کیا؟ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں. یہ کربلا کو سمجھ لو, قیامت تک کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے. اس لیے یہ طاقتیں سب کو دھوکہ دے سکتی ہیں, دین بھی خرید سکتی ہیں, کیونکہ دین بیچنے والے بھی موجود ہیں. اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کرنے والوں نے کیا دین نہیں بیچا؟ رسول کا کلمہ پڑھنے والے کیا دین فروش نہیں ہے؟ یا اور آگے بھی چلا جاؤں, اور لوگوں نے دین نہیں بیچے تو یہ نہ کہ دیکھیے کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے. ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آگے کا ثم استقاموا. اگر مولا کو مانتے ہو تو ثابت قدم بھی رہو, مولا کو مانتے ہو تو مولا کے راستے میں قیام بھی کرو. کل قوامین للہ, اللہ کے راستے میں قیام بھی کرو. تو مولا کو ماننے پر بات ختم نہیں ہوئی, بلکہ مولا کے راستے میں قیام کرنا آج دنیا کو ضرورت ہے. اسی تشیعوں کے جوش و خروش کی اتنا آسان نہیں ہے اپنی شیعت کا اعلان. شیعت یہ ہے کہ جب تک سامراجی چالوں کو نہیں سمجھتا کیسے سمجھائے گا لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو فری میسنز کا وہ جال ہے کہ جو پوری دنیا میں انہیں بچھایا ہوا ہے, کوئی حاکم نہیں نکل سکتا. کچھ نہ کچھ کیس رکھے ہوئے ہیں باقی. اچھا نکلنے کی کوشش کرو یا سوئٹزرلینڈ کی فائل کھولو 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 ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں تو اشارے کرتا ہوں, کسی کو برا لگتا ہے تو لگے بھائی, لیکن بات ایک جو کہنے کا حق ہے وہ نہیں کہا تو پھر میرا ضمیر بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. فائل ہے نا تیار, سب کے کیس مکمل. کون بچ کے نکلے گا, کہاں بچ کے نکلو گے؟ یاد کرتے رہو جو ہم کہہ رہے ہیں, کرتے رہو. قوم رسوا ہوتی رہے, ذلیل ہوتی رہے, سرحدوں پہ روز تمہاری توہین ہوتی رہے, کرتے رہو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہو. لیکن یہ سارے آثار پیش خیمہ بن جاتے ہیں کس کا؟ انقلاب کا. مگر کوئی پیغام کانوں میں پہنچائے گا تو انقلاب آتا ہے نا, ایسے تو نہیں آتا, تیاری کے بغیر تو نہیں آتا. تو میرے بچوں, جوانوں, میرے موضوع کے مطابق سوال کیا کرو. اب وقت آ گیا کہ اس سوال کا بھی ذکر کر دوں. کل پرچہ بھیجا گیا کہ آخری امید آپ میں کسی مولوی نے صحیح جواب نہیں دیا, تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ میں صحیح جواب دے دوں گا؟ پتا مجھے نہیں پتا, نہ تاریخ میں میں نے کوئی ایسا نام پڑھا. اب جس موبائل کمپنی نے یہ سوال بھیجا ہے اپنے لاکھوں روپے کمانے کے لیے, اسی کمپنی سے پوچھ لو بھائی, مجھے کیا پوچھ رہے ہو؟ وہاں بیٹھے ہوئے وہ شرارتیں کیا کرتے ہیں, سوال دیتے. پہلے تھوڑا تھا قرآن کے کچھ الفاظ کے بارے میں, پوری دنیا میں انہوں نے کروڑوں لاکھوں روپے کما لیے اس کے چکر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بیٹا وہ سوال کرو جو زندگی میں آپ کے کام آئے. اس سوال کا کوئی فائدہ پہنچے گا آپ کو؟ میں جواب بھی دے دوں اور آپ نے کہا آپ آخری امید ہیں, جیسے پتا نہیں ہم میں شیعہ ہی چھوڑ دوں گا اگر یہ جواب نہیں ملا تو. بیٹا ایسا تو شیعت کا معیار نہیں ہے بھائی. تو میں نے آخری امید آپ نے مجھ سے کیوں لگائی؟ میں نے کب دعویٰ کیا کہ جب سب طرف سے ناکام ہو جائے تو میرے پاس آ جائیے گا؟ تو اب مجھے آپ آخری امید نہ لو اور بڑے بڑوں سے پوچھ لیجیے. مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو صاف صاف کہہ دیا اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ایسا کوئی نام کہ جو کوئی ایسی نہیں ہو. اگر ہے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. اتنے سات آٹھ رشتے اس میں لکھے ہیں, میں نے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا, کیونکہ ایسا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا, میں بھی تھوڑا سا تاریخ پڑھتا ہوں. لیکن یہ سوال چلائے جاتے ہیں موبائل بچوں کو, اب بچے لگے نہیں, ایک دوسرے کمپنی کا میٹر چل رہا ہے موبائل کمپنی کا, اس نے بھی تو ایک مصیبت ٹینشن کر دی نا موبائل. بچے بچے کے ہاتھ میں صبح سے شام تک کمپنیوں کا میسج چل رہا ہے, پیکج دے رہے ہیں, سو روپے کا کارڈ, دو سو روپے کا کارڈ. ماں باپ کی مصیبت آئے گی, اب بچوں کو پیسے نہیں دو تو مصیبت, موبائل نہ دو تو مصیبت. تو بابا خدا کا یہ خیال کرو, یہ کام کے لیے ہوتا ہے, یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ مجبوراً استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مجبوری ہو. اور ترقی یافتہ ملکوں میں تو لوگ جیب میں بھی نہیں رکھتے اس کو کہ بھائی یہ ٹینشن ہے 24 گھنٹے کی, جس نے یہ پیغام دے دیا اس نے کوئی پیغام دے دیا, یہ پرخاص کے پیغام آج آ رہے ہیں, جبکہ مسئلہ حل ہو چکا, تینوں مولوی بھی رہا ہو گئے, مسئلہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو گیا, سب ہو گیا, میسج ابھی تک چل رہا ہے. یہ تمام استغاثہ بلند ہے. لیکن ایک بات عرض کر دوں, آج سے برا تو لگے گا آپ کو, کہیں کہیں یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ کہیں اپنی غلطی تو نہیں ہے بھائی, کہ بس آپ نے کہہ دیا مولانا کو, کہہ دیں گے مولانا شروع ہو جائیں گے. اتنا بے وقوف میں بھی نہیں ہوں بھائی, میں پہلے تحقیق کرتا ہوں واقعی کی, اس کے بعد بات کرتا ہوں. تو دیکھ لیا کیجیے کہ کہیں اپنی فن خانی تو نہیں دکھا رہے تھے آپ, یہ بھی دیکھ لیا کیجیے ذاکر نے مادر پدر آزاد تبرہ تو نہیں پڑھ دیا تھا, تو اس کو گالیاں اس کو گالیاں پورے شہر میں آ کے گھیر لیا. اب آپ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آ جائیے بچائیے, تو اتنے مرد تھے تو پھر یہ کام کیا کیوں تھا بھائی؟ اب بلا کر تو خدا کے لیے زمانہ ایسا نہیں ہے, بانیان ادا کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نہیں. ذاکر کو بتاؤ بھائی کیا پڑھ رہے ہو, تم چلے جاؤ گے بعد میں آگ لگے گی, کون سنبھالے گا؟ اور وہی وہاں بھی یہی ہوا, اے نہیں یہی ہوا, ریکارڈ انکاری میں نام لے لے کے وہ پوش بچ گئی, تو جب کون سب تک برداشت کرے گا بھائی؟ پورا شہر میں گھراؤ کیا تھا, یہ بچے حکمت عملی سے بچایا گیا ہے. کچھ افراد کی جو قصہ سے ان کو رہا بھی کرا دیا گیا, یہی سے گئے تھے پڑھنے میں, یہاں کوئی جانتا نہیں وہاں جا کے آگ لگوا کے آ رہے. تو خدا کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بار پرچہ بھیج دیا وہاں یہ ہو گیا, آپ اعلان کرو میں جنوس لے کے نکل جاؤں سڑک کے اوپر. یہ بہت ہو گیا اس قوم کے ساتھ, تماشے بازی مذاق بہت ہو گئے اس قوم کے ساتھ, کہ جس نے مرضی جب چاہا ایک آدمی کھڑا ہوا استعمال کر لیا, آ جاؤ بیوی انتظار کر رہی ہے, اپنے گھر کو تالے لگا کے بھاگ گیا. جی مجھے یاد ہے میں کچھ نہیں بھولتا, میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اپنی تاریخ بھول جاؤں گا تو پرانی تاریخ کہاں سے یاد کروں گا. مجھے یاد ہے آگرہ تاج میں بھولا نہیں ہے کہ کس قسم کے پمفلٹ بانٹے گئے تھے وہاں سے, کہ جناب سیدہ انتظار کر رہی ہے پرسہ دینے والوں کا, یہ ہے وہ ہے بھلا ہے, اور اپنے گھروں کو تالا لگا کے بھاگ گئے. اب جو اندر ہوئے تھے نا وہ ہمیں تو یاد ہے, ہمیں تو معلوم ہے, تو وہ تو نہیں بھول سکتا نا آدمی. تو خدا کے لیے قوم کے ساتھ ایسے تماشے نہیں چلتے. سمجھدار بردبار قوم کی طرح ہونا چاہیے انسان کو, کہیں یہ بھی تو دیکھا کرو ہماری غلطی تو نہیں, ہمارے ذاکرین نے کچھ ایسے نہیں بکواس کر دی کہ جس کی وجہ سے پورے شہر میں ٹینشن ہو گیا, فساد برتا ہو گیا. تو بادیانے والا کی بھی ذمہ داری ہے, زبان کے مزے نہیں چلیں گے. اب چاہیے کہ لوگوں کو شعور ہو, آگاہی ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ سامراج کیا چالیں چل رہا ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑے رہو. ہمیں وہ بات کرنی ہے کہ دوسرے بھی سننے کے لیے آ جائیں کہ ہاں کوئی انقلاب کی بات ہو رہی ہے, کوئی تشیع کی بات ہو رہی ہے, کوئی حسینیت کی بات ہو رہی ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد. بس اور اب پھر وہی جملہ جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کی زحمتوں کو میں نے یہاں پر تمام کر دیا, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ 40 سے 50 ہجری کے درمیان جو توڑ کا زمانہ, زمین خریدے گئے, بیت المال لٹا دیا گیا, اسی لیے بیت المال ہوتا ہے, لٹا دیا جائے, لوگوں پہ ٹیکسز لگا دیے جائے, اپنی عیاشیاں کم نہ ہوں, چیزیں مارکیٹ سے بے شک غائب ہو جائیں, لوگوں کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا جائے, اپنا سب پورا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. لہذا اس سسٹم کے خلاف حسین نے قیام کیا, اور تیاری کے ساتھ جانتے ہیں کہ میرے بعد بھی ایک لشکر کی ضرورت ہے, اس لشکر کو بھی رسول نے تیار کیا. ابھی میں ایک طرف کی تیاری کی بات کر رہا ہوں نا, بنو امیہ کی. انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ مجالس میں ادھر کی تیاری کی بھی بات کریں گے کہ حسین نے کیا تیاری کی, حسن نے کیا تیاری کی, علی نے کیا تیاری کی, اور رسول نے کیا تیاری کی. پہلے ایک طرف کی بات ہو جائے تو دوسری طرف کی بات بھی آئے گی, تاکہ تصویر بالکل واضح ہو کر سامنے ہمارے آ جائے کہ ہوا کیا تھا, پس منظر کیا تھا واقعہ کا. لہٰذا یہاں بھی نشان در جوازی صاحب مرحوم کا چلے ان کا سارے ثواب بھی ہو گئے. ایک جملہ انہیں کے نام سے نقل کر رہا ہوں, وہ پڑھا کرتے تھے مصائب میں, ایک جملہ یہ پڑھتے تھے کہ جب وعدہ تفریح ہو رہا تھا اور حسین کو زانو پہ بٹھا کے خدا کے رسول یہ وعدہ لے رہے تھے کہ کیا کیا قربانی دو گے, میرے دین خطرے میں آ گیا, دین کی ناؤ خطرے میں آ گئے, اور حسین وعدے کر رہے ہیں, مختصر کر رہا ہوں جملے کو, وعدے کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی قربانی دوں گا, انہوں محمد کی, قاسم کی, اکبر کی, عباس کی, پھر بھی نہیں بچی دین کی کشتی, طوفان نہیں رہی, منجدھار نہیں رہی, اپنا سر بھی دے دوں گا, اپنے جسم کو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے بھی دے دوں گا. رسول فرماتے ہوں گے پھر بھی اسلام نہ بچا, ناؤ منجدھار میں رہی. حسین خاموش ہو گئے کہ اب کیا کروں, اب کیا کروں, اب تو کچھ نہیں بچا میرے پاس. تو جملہ عزیز شاہد جواری صاحب کا کہ کوئی بعید نہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی ہو اور اس نے حسین کا بازو تھام کے کہا ہو بھائی چھپ کیوں ہو گئے, کہہ دو زینب کے پردے کا بادبان بنا دوں گا, میں گھر سے نکال دوں گا دین کی کشتی کو. یہ تیاری ہے حسین کی کہ عباس کربلا تک ذمہ دار, اور کربلا کے بعد کی ذمہ داری ہے ثانیہ زہرا کی. زینب بھی اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے. اسیروں کا قافلہ دربار میں پہنچا, کوفے کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, تمام بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا ثانیہ زہرا کو. بلند قامت ہونے کی وجہ سے درمیان میں ثانیہ زہرا نمایاں ہے, پھر بھی بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا. جیسے ہی دربار میں پہنچے ہو گوا کہ جھک کر امیر کو سلام کرو, مجال ہے کہ سوکھو کی تعمیر کرتا کوئی نہیں, کوئی بیوی نہیں جھکی, نہ کسی نے سلام کیا, کھسیانہ ہو گیا ابن زیاد, کوئی بیوی نہیں جھکی, نہ کوئی بچہ, نہ سید سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اور کا دستور یہ ہوتا ہے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر قیدی بیٹھ نہیں سکتے, لیکن ثانیہ زہرا نے اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا, تمام بیویوں سے کہا بیٹھ جاؤ, سب بیویاں بیٹھ گئیں, ثانیہ زہرا بھی بیٹھ گئی, اور کھسیانہ ہوا.
اور جب یہ آواز سنی تھی ابن زیاد نے تو تیش میں آ کر کہا من ھذہ المتکبرہ، یہ عورت کون ہے جس میں اتنا غرور ہے، اتنی متکبر ہے، نہ اس نے سلام کیا نہیں جھکی، من ھذہ المنکرہ، یہ کون ہے جو میرے اقتدار کا انکار کر رہی. دو تین بار جب اس نے کہا دربار میں سناٹا تھا، تین چار مرتبہ کے بعد کسی نے کہا یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ بنت علی ہے، بنت بوترار ہے. اچھا اب کہتا ہے کہ اس خدا کی ہاں جس نے تمہیں معاذ اللہ، کیونکہ الفاظ تاریخ سے پیدا کر رہا ہوں، کہ جس نے تمہیں رسوا کیا، جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہیں اس حال کو پہنچایا. فوراً ثانیہ زہرا کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے کہ بکواس بند کر اور سن اس اللہ کی حمد جس نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی ہے، جس نے ہمارے گھر کو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ قرار دیا ہے، اس اللہ کی حمد جس نے ہمارے لیے آئے تطہیر کو نازل فرمایا. تیری مجال، تیرے امیر کی مجال کہ ہمیں ذلیل کرے، ذرا صبر کر، ٹھہر جا، تھوڑا سا وقت گزر جانے دے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے کس کے لیے عزت اور کس کے لیے ذلت رکھی. تیش میں مرا کوئی جواب نہ رہا ابن زیاد کے پاس، سید سجاد پہ نظر پڑی، یہ جوان کون ہے؟ کسی نے کہا علی بن حسین، تو بفکار علمی کا رخ موڑنے کے لیے کہتا ہے مگر حسین ابن علی، علی ابن حسین کو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کیا. اب سید سجاد بولے میرا بھائی علی اسے تیرے سپاہیوں نے کربلا میں ظلم کے ساتھ قتل کیا، وہ میرا بھائی تھا جو شہید ہوا ہے. اب کیسا ہے کہ اب تک تم میں یہ دمخم باقی ہے، تم اس بات کا خوف نہیں کہ میں ابھی تمہاری گردن اڑوا سکتا ہوں، قتل کرا سکتا ہوں؟ اس عالم نے مسکرا کے میرا امام کہتا ہے کہ القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے. ابن زیاد، ابن مرجانا، ابھی تم نے دیکھا نہیں کربلا میں کہ کس طرح سے ہم نے جانے دی ہیں، کس طرح سے ہم شہید ہوئے، ہمیں ڈراتا ہے قتل سے. اور سنیے ابن مرجانا، زینب نے بھی کہا تھا جب پکارا تھا ابن مرجانا کیوں، اس کی بدکار ماں کو پورا معاشرہ پہچانتا تھا، اوقات بتائی کہ تو ہے کون، تیرے شجرے سے بھی میں واقف ہوں اور یہ پورا عالم اسلام واقف ہے کہ تیری ماں کون تھی. ابن مرجانا اب غصے میں حکم دیتا ہے قتل کر دو اس جوان کو، جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا. ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور سید سجاد سے نپٹ گئی، خبردار اگر کوئی میرے بھتیجے کی طرف بڑھا اسے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا. جھنجھلا گیا. ابن زیاد کے دربار میں ایک عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اتنے میں ایک طرف سے شور ہوا، اب ابن زیاد مسکرایا، کوئی نئی اذیت دینے کا خیال آیا. کیا دیکھا؟ زنجیروں میں جکڑا ہوا امیر مختار کو لایا جا رہا ہے، اتنے عرصے سے قید ہے، سر جھکا ہوا. ابن زیاد نے کہا امیر مختار کچھ معلوم ہے کیا ہوا؟ امیر مختار کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم نے خانواد رسالت کے ساتھ کیا ہے، حسین قتل کر دیے گا، لیکن اطمینان رکھ اور انتظار کر جب میں تجھ پر مسلط ہو جاؤں گا. ابھی تک امیر مختار کو یہ نہیں معلوم کہ اس دربار میں رسول زادیاں بھی کھڑی ہیں، نہیں معلوم، بس آخری جملہ نہیں معلوم. پھر مسکرایا ابن زیاد کہ وہ تو سب ٹھیک ہے کربلا میں، لیکن مختار بڑا نظریں اٹھا کر سامنے تو گئے. بے اختیار امیر مختار نے نظریں اٹھائیں اور پھر زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا اور دورہ اسی عالم میں ابن زیاد کو ملعون، ہزار بار قتل ہونے سے، ہزار بار قتل ہونا میرے لیے آسان تھا، اس
منبر کو دیکھنے سے. اور چیخ توبا کہتا ہے رسول سادیوں امیر مختار کو, مختار کو معاف کر دینا کہ اس نے اس عالم میں تمہاری طرف نگاہ کی کہ تمہارے سروں پر چادر نہ تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. بس آپ سے درخواست کروں گا ہمارے بزرگ عبد الحی درانی اور میرے دوست سلمان مشتبہ اور کہیں بھی کسی کا کوئی مومن یا مومنہ مریض دعا کریں. بہت بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ عاجل آتا ہو. وما علینا الا البلاغ.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الصلاة عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الرسول السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء والعالمين السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك السلام عليك أئمة المعصوم من بنيك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا من الزعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس سلطان العرب والعجم يا علي بن مرسل رضا الراج من قبل وانقضى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ورحمة الله وبركاته.